الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور کچھ گزارشات پیش کرنے کا یہاں پر مجھے ایک موقع دیا. آپ سب کے علم ہے کہ اس وقت ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہے, اور کئی روایات کے مطابق اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے. بنیادی طور پر جو ہمارے دین کا فلسفہ ہے, اس میں ولادت یا وصال کا دن یا مہینہ منانے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. عیسائیوں کے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ ان کی جو تقویم ہے وہ شروع ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے, لیکن جب مسلمانوں نے اپنی تقویم کے لیے طے کیا کہ ہم تقویم کا آغاز کس واقعے سے کریں, تو مسلمانوں نے اس کے لیے بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اپنی تقویم کے آغاز کے لیے وہ چنے, انہوں نے ہجرت کے واقعے کو اپنی تقویم کے آغاز کے لیے چنا, اور ہجرت کا معاملہ ایک بہت بڑی دین کے لیے قربانی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کام ایسے ہیں جس سے کہ آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک, دین کی خاطر ہجرت, ظاہری باتوں کو آسان کام نہیں ہے, اپنا گھر بار, اپنا کاروبار, اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا. اسی طریقے پر کسی شخص کا حالت کفر سے کلمہ پڑھ کر حالت اسلام میں آنا, اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی شخص کا حج قبول ہو جائے, حج مبرور کے ساتھ اس کو مل جائے, تو اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ زیادہ اہمیت دی گئی ایک قربانی, ایک اسار کے واقعے کو, یعنی ہجرت کے واقعے کو, اس سے ہم نے اپنی تقویم کا آغاز کیا. لیکن جس طرح سے ایک دائی وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ لوگ کب کیا بات سننے کے اس وقت موڈ میں ہیں, اور اس کے اعتبار سے ان تک وہ دین کا اصل پیغام پہنچانا چاہتا ہے, تو چونکہ اس وقت ہمارے ہاں بر عظیم میں خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں کچھ سیرت کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, تو اسی حوالے سے کہ سیرت کے حوالے سے اصل رہنمائی کیا ہے اور سیرت ہم سے اصل کس بات کا تقاضا کرتی ہے, یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنا یہ ایک حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. سیرت کے حوالے سے جو بیانات ہوتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر دو اپروچز ہوتی ہیں. ایک اپروچ وہ ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن, آپ کے کمالات, آپ کی صفات عالیہ, ان کا بیان ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ سیرت کے حوالے سے کوئی عملی بات لے کر اور اس کے حوالے سے لوگوں کو اپنے عمل کی اصلاح کی دعوت دی جائے. جہاں تک آپ کے قوالات, آپ کے محاسن, ان کے بیان کا تعلق ہے, تو بلا شبہ یہ ہے کہ ہم, یہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے, ہم اس کے حوالے سے اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں, اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت بھی دی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا بیان کسی غیر نبی کے لیے ممکن ہی نہیں, اور پھر نبی جو آپ کی عظمت سے واقف ہو سکتا تھا وہی ہو سکتا تھا جو کہ درجے میں آپ کے مقام سے اوپر ہو. جیسے اگر کسی انجینئر کی جو بھی مہارت ہے اس کا اگر کوئی واقعتاً ادراک کرانا ہے تو کوئی دوسرا انجینئر اسی فیلڈ کا بتا سکتا ہے کہ اس کی مہارت کیا ہے, اور پھر انجینئر بھی وہ جو اس سے سینئر ہو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ انجینئر اس کا کیا مقام ہے, کیا ایکسپرٹیز ہے اس کی اپنے اس فیلڈ کے حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام کسی انسان کے لیے بیان کرنا ممکن ہی نہیں. وہ بیان کر سکتا ہے تو کوئی نبی کر سکتا ہے, پھر نبی وہ جو کہ آپ سے بھی مقام میں اوپر ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی امکان نہیں. لہذا بہت ہی پیارے اشعار ہیں عربی میں کہ یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال, میں الفاظ بھول رہا ہوں لیکن اس کے آخر میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, یا صاحب الجمال یا سید البشر, من وجهک المنیر لقد نور القمر, لا یمکن الثناء کمن کان حقہ, بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے وہ ہستی جو صاحب جمال ہے اور اے وہ ہستی جو کہ تمام انسانوں کی سردار ہے, اور آپ کے رخ روشن سے تو چاند بھی ضیا پاتا ہے, ممکن نہیں کہ آپ کی ثنا بیان ہو سکے. ہمارے پاس آخری آپ کو تحسین پیش کرنے کا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ ہی عظیم ہیں, بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو اصل ہمارے لیے جو میدان ہے سیرت کو سمجھنے کا وہ ہے عملی اعتبار سے. عملی اعتبار سے قرآن مجید میں اللہ نے سورہ آراف کی آیت 157 اس کے آخر میں ایک بڑی عملی رہنمائی دے دی ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ ایک کتابچہ بھی فاروق صاحب آج آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیں گے. یہاں پر ذرا مختصر وقت میں مختصر بات ہوگی. موضوع جو سورہ آراف کی آیت 157 میں چل رہا ہے اس کے پس منظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا شرک کا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شرف ملاقات بخشنے کے لیے بلایا تھا کوہ طور پر, اور پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس گئے تو انہوں نے جا کر غصے کا اظہار کیا, اور اس کے بعد شریعت کے مطابق جو بھی مرتد ہوئے تھے ان پر قتل کی حد جاری کی, اور اس کے بعد پھر 70 سرداروں کو وہ لے کر آئے کوہ طور پر تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی جائے, اتنا بڑا گناہ ہوا ہے. وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی. ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے اور ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, ورحمتی وسعت کل شیء, لیکن میں اپنی رحمت خاص کا حصہ لکھ دوں گا ان کے لیے. کچھ اور صفات بھی بیان کی, اور ایک بات اللہ نے یہ بیان کی کہ جو میرے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, جو ان کی اتباع کریں گے, ان کے لیے میری رحمت خاص مخصوص ہو جائے گی. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان اللہ نے وہاں پر بیان کی ہے. آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, آپ پاکیزہ چیزیں لوگوں کے لیے حلال کرتے ہیں, اور جو ناپاک چیزیں ہیں خبیث چیزیں ان پر حرام ٹھہراتے ہیں, اور جو بھی گردنوں کے اندر توق پڑے ہوئے ہیں شرک کے یا رسومات کے, یہ سارے کے سارے توق ان کی گردنوں سے اتارتے ہیں. اس کے بعد اب آیت کا آخری حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے. فرمایا کہ پس وہ لوگ جو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم, آپ کا ادب و احترام کریں گے, اور وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے, اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آپ عربی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, الفاظ اس میں آتے ہیں اولئک هم المفلحون, جو لوگ یہ کام کریں گے یہی کامیاب ہوں گے. تو اس آیت کا جو یہ آخری حصہ ہے یہ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کے حوالے سے بڑی واضح رہنمائی دیتا ہے, دور دو چار کی صورت میں, کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا عملی تعلق اس کی چار بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, فالذین آمنوا بہ. دوسری آپ کے ساتھ تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ وعزرو, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کریں, آپ کا ادب و احترام کریں. تیسری بات یہاں پر یہ بیان فرمائی ونصرو, اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کریں, آپ کا ساتھ دیں, آپ کی مدد کریں. اور آخری بات یہ بیان فرمائی وتب ان نور الذي انزل معه, جو نور ہدایت نور قرآن آپ کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کریں. فرمایا اولئک هم المفلحون, جو لوگ یہ چار کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے. اب ذرا تھوڑا تھوڑا ہم ان چاروں باتوں کو سمجھیں گے. سب سے پہلی چیز, آپ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے آپ پر ایمان, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور ساتھ یہ ایمان کہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں, آپ کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس ایمان کے بھی دو حصے ہیں. ایمان مجمل میں الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے اقرار باللسان, زبان سے تصدیق کرنا، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے تصدیقم بالقلب، دل سے تصدیق کرنا. جہاں تک زبان کے اقرار کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بغیر کسی محنت کے ایمان کا یہ حصہ تو عطا کر دیا ہے. الحمدللہ کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر خدا نہ خواستہ کسی غیر مسلم کے یہاں ہماری پیدائش ہوئی ہوتی تو نہ جانے ہمیں کلمہ نصیب ہوتا کہ نہ ہوتا. کتنے غیر مسلم ہیں جو تحقیق کر کر اور صحیح دین تک پہنچتے ہیں. البتہ تصدیقم بالقلب کا جہاں تک معاملہ ہے، اس حوالے سے قرآن مجید بھی کہتا ہے اور اللہ کے رسول کے ارشادات بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اکثریت کو وہ تصدیقم بالقلب والی کیفیت حاصل نہیں ہے. قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت 139 میں الفاظ آتے ہیں ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ جو ہے وہ بزدل ہو، نہ ہمت ہارو، اور نہ ہی غمگین ہو، اور غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو. تو آج ہم دنیا میں کیا غالب ہیں، دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس کے حوالے سے تو آج ہماری کیفیت وہ انتہائی دگرگو ہے، ذبو حالی کا شکار ہے. اسی طریقے پر قرآن مجید میں تو یہ الفاظ آئے کہ تم مومن ہوگے تو غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو، کیونکہ ہم غالب نہیں ہیں لہذا مراد یہ کہ مومن نہیں ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بلکہ اس حدیث کا ذکر میں بعد میں کروں گا، اس سے پہلے سے کہ ہم مضمون ایک اور حدیث ہے کہ لا یومن احدکم حتی یکون حواہ تب علما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. تو ہم اگر جائزہ لیں اپنا چاروں طرف، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری ایک بڑی تعداد ہے کہ جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر دل میں ایمان ہوتا، دل میں یقین ہوتا تو ہماری خواہشات یہ شریعت کے موافق ہوتی، شریعت کے مطابق ہوتی. تو قرآن مجید کی وایت، اللہ کے رسول کے ارشاد، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہماری اکثریت ایمان حقیقی سے محروم ہے، یعنی ایمان قلبی سے محروم ہے. جس چیز پر انسان کے دل میں یقین ہوتا ہے اس کے مطابق لازماً انسان کا عمل بھی ہوتا ہے. اگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر واقعی ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا پاس نظر آئے گا. میں بعض اوقات سادہ سی مثال ایک دیا کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم یہاں پر سے جا رہے ہیں، بہت جلدی میں دیکھتے ہیں کہ ریڈ لائٹ جل رہی ہے سگنل کی، تو پاکستان میں آپ کا علم ہے کہ قانون کا زیادہ پاس نہیں کیا جاتا ہے. تو بعض لوگ دیکھتے ہیں اگر سامنے کوئی سارجنٹ وغیرہ کھڑا نہ ہو تو وہ سگنل توڑ کے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر سامنے سارجنٹ موجود ہو تو اس کے بعد پھر وہ بہت سارے لوگ جو ٹریفک کا ویسے خیال نہیں کرتے وہ بھی اس کو دیکھ کر رک جاتے ہیں کہ اگر ہم نے سگنل توڑا تو سامنے وہ کھڑا ہے، اس کے پاس اس کی خاص موٹر سائیکل بھی ہے اور لہذا وہ ہمارا میرا چالان کر سکتا ہے. اسی طریقے پر اگر یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں توڑے گا. حدیث کے الفاظ ہیں لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہ مومن، ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہ مومن، اور ولا یشرب الشارب الخمر ہی نہ یشرب وہ مومن. جب زانی زنا کر رہا ہوتا حالت ایمان میں نہیں ہوتا، شرابی شراب پی رہا ہوتا حالت ایمان میں نہیں ہوتا، چور چوری کر رہا ہوتا حالت ایمان میں نہیں ہوتا. تو بلا شبہ ہماری ایمانی کیفیت زبان اقرار تک تو ہے لیکن یقین قلبی کی کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہے. اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے سے ہماری جو اکثریت کا طرز عمل ہے، آج ہمارا معاشرہ اکثر و بیشتر شریعت سے بہت دور ہے. کچھ دینی طبقہ ہے تو ان کا بھی نماز روزے کی حد تک تو معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی دینی طبقہ ہوتا ہے وہ سود پر قرضے لے کے مکان بھی بناتا ہے، سود پر قرضے لے کر اور ہم کاروبار بھی کرتے ہیں. اسی طریقے پر ایک طرف عمرہ اور حج، اس کا بھی زور ہے، لیکن کمائی میں حلال و حرام کی تمیز معاشرے میں آپ کو بہت کم نظر آئے گی. گھروں کا ماحول شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہاں پر فلمیں بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، بےہودہ اشتہارات بھی ہیں، مخلوط محفلوں کے اندر شرکت بھی ہے. گھروں پر شرعی پردہ بہت کم ہے کہ مائیں اور بہنیں صرف پردہ کرتی ہوں، جو ہے صرف کھلے چہرے کے ساتھ سامنے آتی ہوں محرم مردوں کے سامنے، ورنہ نامحرم گھر پہ آتے جاتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ اکثر و بیشتر اس کا خیال نہیں ہے. تو یہ پہلا جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے تعلق کا معاملہ ہے ایمان، اس حوالے سے پہلے سب سے پہلے توجہ کی ضرورت ہے کہ ایمانی کیفیت کیسے حاصل ہو. ایمان حاصل ہوتا ہے اچھی صحبت سے، اچھی محفلوں میں جانے سے. اللہ کے رسول کے ارشاد ہے کہ اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی دکان کسی ہے، اگر وہاں جاؤ گے عطر نہ بھی لو، خوشبو ضرور تمہیں ملے گی، خوشبو تمہارے ساتھ آئے گی. اور بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کسی ہے، اگر وہاں سے کوئی سیاہی نہ بھی لگے لیکن یہ کہ دھواں اور بو انسان کو ضرور حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے پر یہ ہے کہ اچھی محفلوں میں شرکت اور باقاعدہ ان محفلوں کے اندر جانا، اس کی وجہ سے انسان کو ایمانی کیفیات حاصل ہوتی ہے. انسان کی بیٹری یہ دینی محافل اور ان میں بیانات سن کر، ان میں کوئی اچھی باتیں سن کر انسان کے دل کی بیٹری چارج ہوتی ہے. اسی طریقے پر مؤثر جو ذریعہ ہے ایمان کے حصول کا، وہ خود اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے. خود اللہ کے رسول کا ایمان بھی اسی کتاب سے مکمل ہوا. ما تدری مل کتاب و ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء. اے نبی، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب احکامات شریعت کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے. مولانا ظفر علی خان کی ویسے تو ایک نعت ہے لیکن اس میں ایک شعر بڑے غضب کا وہ کہہ گئے ایمان کے حوالے سے کہ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. یہ ایمان قرآن سے حاصل ہوتا ہے. ویزا توری تلیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ کے اپنے الفاظ ہیں سورہ انفال کی دوسری آیت میں، کہ جب اللہ کے نیک بندوں پر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں یہ آیات. تو پہلا جو میرا اور آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کا پہلا معاملہ، پہلی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں دل سے یقین ہو کہ اللہ کے رسول واقعتا اللہ کے رسول ہیں، آپ نے نبی ہیں، اور آپ ہی کی شریعت ہمارے لیے ہر اعتبار سے دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی کی علامت ہے اور آخرت میں بھی فوز و فلاح کی علامت ہے، اور وہ ایمان ایسا ہو جو کہ ہمارے سیرت و کردار میں وہ نظر آئے. تو یہ ہے آپ کے ساتھ تعلق کی پہلی بنیاد، وہ ہے آپ پر ایمان. دوسری بات اس آیت میں یہ بیان ہوئی وَعَزَّرُوْهُ، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول کی عزت کریں، توقیر و تعظیم کریں، آپ کا ادب و احترام کریں. اس کے حوالے سے ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی، آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے. تو اللہ کے رسول کی محبت تمام انسانوں کی محبت پر فائق ہے، تو یہ ایمان کی ایک علامت ہے. اور اس کا امتحان کب ہوتا ہے؟ بعض اوقات دو محبتیں ٹکراتی ہیں، اس وقت انسان کس محبت کو ترجیح دیتا ہے وہیں پر ہو جاتا ہے. اور یہ بار بار ایسا معاملہ ہوتا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے، سود بہت بری لعنت ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے، حدیث میں اور بھی زیادہ سخت الفاظ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدین وہ زور دیتے ہیں کہ فلاں بینک کی جاب مل رہی ہے، جو فیسلٹیز اس بینک کی ملازمت میں ہیں وہ کہیں اور نہیں ملیں گی، اس کو جوائن کر لو، ان کا دباؤ ہے. اور دوسری طرف ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے. اب ایک بڑا سمجھیے کہ ایک دو راہ آ جاتا ہے ایک نوجوان کے لیے کہ وہ کیا کرے گا. لہذا اب اس موقع پر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا والدین کی مرضی اور ان کی خواہش کا احترام کرنا ہے، اور یا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ارشادات کو زیادہ اہمیت دینی ہے. معاملہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کوئی نوجوان چاہتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں، والدین ناراض ہوتے ہیں. بعض اوقات شادی شدہ آدمی ہو تو بیوی ناراض ہوتی ہے. کوئی خاتون پردہ کرنا چاہتی ہے تو بعض اوقات شوہر ناراض ہوتا ہے. لیکن اب اس موقع پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس محبت کو ترجیح دینی ہے. دنیا کی محبت، دنیا کے کسی عزیز کی محبت کو ترجیح دینی ہے یا اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دینی ہے؟ تو یہاں پر آ کر پھر جو ہے وہ انسان خود اپنا جائزہ لے لیتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میرے نزدیک زیادہ محبت کس کی ہے. عشق کا دعویٰ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا اپنا ارشاد ہے کہ من احب سنتی فقط احبانی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اسی نے مجھ سے محبت کی. تو یہ دوسرا آپ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. اس حوالے سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میرے خیال آپ کو پڑھائی بھی ہوگی فاروق صاحب نے، وہ اس حوالے سے بالکل سمجھیے کہ ایک آخری اور انتہائی درجے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لباس ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بولو جیسے کہ تم میں سے بعض کے سامنے بولتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو. یہاں مراد یہ ہے کہ نہ تو اپنی رائے کو نبی کی رائے پر فوقیت دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ ہی گفتگو کے دوران ان کے سامنے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا جائے, بلکہ یہ ایک آہستہ آواز میں, دھیمی آواز میں. اب آج تو اللہ کے رسول ظاہری بات ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث آ جائے تو پھر ہماری رائے کچھ بھی ہو, ہمیں اپنی رائے کو اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے قربان کر دینا چاہیے. اب خود سوچئے کہ صرف یہاں پر آواز کے بلند کرنے کے حوالے سے اتنی شدید وعید ہے کہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں, تو جو لوگ اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے پھر اعمال کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہمیں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اپنے نبی کی اتباع اور ان کی آراء کو اپنی آراء کے اوپر, ان کے اشارات کو اپنی مرضی کے اوپر فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے آپ کا ادب و احترام. تیسری بات جو ساتھ میں بیان ہوئی وہ ہے وَنَصَرُوهُ, کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں, آپ کی مدد کریں. اس حوالے سے سیرت کا اگر ہم جائزہ لیں تو غور کریں کہ آخر آپ کا مشن کیا تھا, آپ زندگی بھر کیا کام کرتے رہے, وہ کون سا کام تھا جس کو کہ آپ کی زندگی میں انتہائی اہمیت حاصل تھی تاکہ اس مشن میں ہم بھی آپ کے دست و بازو بنیں. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پوری حیات طیبہ میں آپ کو بہت نمایاں نظر آئیں گی, اور قرآن مجید بھی ان کو نمایاں کرتا ہے. ایک ہے دعوت دین, اور اس کا اصل مقصود کیا ہے؟ وہ ہے نوع انسانی کو جہنم کی آگ سے بچانا. ظہور نبوت سے لے کر اور زندگی کے آخری سانس تک آپ نے اس دعوت کے عمل کو جاری رکھا, اور قرآن مجید میں اس کی اہمیت اس طرح بیان ہوئی, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں, علی بصیرت انا, اور میں اس حوالے سے پوری طرح سے شعور پر ہوں کہ اس سے بہتر کام ممکن نہیں, نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے. اپنے لیے دعوت کا کام صدقہ جاریہ ہے, کوئی بھی اگر ہماری وجہ سے اللہ کرے کہ اس کی زندگی بدل جائے, غفلت سے نکل آئے, ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ, اور دوسرے کے لیے بھی یہ پائیدار خدمت خلق ہے. اگر کسی کے پیٹ کی آگ ہم نے بجھا دی کھانا کھلا کر, یہ بھی نہیں کیے, اس کی بھی قرآن پاک ترغیب دیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو پورے کا پورا آگ سے بچا لیا جہنم کی آگ سے, تو یہ ایک پائیدار نے کی. پیٹ کی آگ بجھانا ایک وقتی کار خیر, اور پورے کا پورا کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا یہ پائیدار خدمت خلق ہے. تو ایک کام جو اللہ کے رسول کا بھی بڑا نمایاں نظر آتا ہے وہ دعوت کا کام ہے. قرآن مجید کہتا ہے داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, آپ اللہ کی طرف اس کے دن سے دعوت دینے والے ہیں اور ایک ہدایت کا روشن چراغ ہے. تو قرآن مجید نے آپ کی اس شان کو بہت نمایاں کیا. اسی طریقے پر جو دوسرا کام ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت نمایاں نظر آتا ہے, جسے قرآن نے بھی بہت نمایاں کیا, وہ ہے اقامت دین کی جد و جہد. تین مقامات پر قرآن مجید آپ کا مقصد بعثت بیان کرتا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دو چیزوں کے ساتھ, الہدا یعنی کامل ہدایت قرآن کے ساتھ, ودین الحق اور ایک دین برحق کے ساتھ بھیجا, دین اسلام کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے. اور آپ نے 21 برس کے عرصے میں یہ مشن مکمل بھی کیا. 13 برس مکی دور کے, 8 برس مدنی دور کے ہیں. مکہ فتح ہوا اور آپ نے وہ آیتیں پڑھی بتوں کو خانہ کعبہ سے گراتے ہوئے, وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. تو ہمیں بھی ان دو کاموں میں اللہ کے رسول کا دست و بازو بننا چاہیے. نمبر ایک دعوت کا کام, صرف اپنی ذاتی نیکی کی حد تک ہم محدود نہ رہیں, بلکہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی نصرت کریں. اس حوالے سے کافی اور بڑی پیاری حدیث ہے بخاری شریف کی کہ بلغوا انی ولو آیتن, میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ کی آیت, مشن میرا ہے, کام میرا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. قیامت تک جس انسان نے بھی دنیا میں آنا ہے اس کی طرف رسول ہے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے کہا کہ میری طرف سے رسول میں ہوں اس کی طرف, تم میری طرف سے اس تک پہنچاؤ, خاتمے ایک ہی آیت آتی ہے. تو یہ اگر ہم یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کے رسول کے مشن میں شریک ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے جدوجہد ہوتے ہیں. دعوت کا معاملہ یہ نوع انسانی کی آخرت کی فوز و فلاح کے لیے, تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اقامت دین کی جدوجہد یہ دنیا میں ان کے مسائل کے حل کے لیے, دنیا میں جتنے مرضی خدمت خلق کے کام کر لیں, دنیا میں دنیوی اعتبار سے پائیدار خدمت خلق کی ہے کہ نظام ٹھیک ہو جائے, وہاں پر لوٹ گسوٹ نہ ہو, وہاں پر وسائل کا غیر منصفانہ استعمال نہ ہو. لہذا اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد یہ ہمیں دو کام آپ کی حیات مبارکہ میں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں. آج آپ کے علم میں ہے کہ ان دونوں کاموں کے حوالے سے امت وہ غفلت برت رہی ہے, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے, ہم الٹا کر رہے ہیں. بلکہ یہ ہے کہ برائی کے پھیلانے میں ہم سب کے سب لگے ہوئے. میں بعضوں کا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں بےہود کی بہرائی بہت پھیل گئی ہے, ہم سب اس جرم کے اندر شریک ہیں. میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا اس گندگی کو پھیلانے میں. اس میڈیا کو اپنے گھر تک رسائی کس نے دی ہے؟ ہر گھر کے اندر ٹی وی کے ذریعے سے وہ گندگی پھیلی ہے, ہر گھر میں بےہودہ رسالے بےہودہ اخبارات آ رہے ہیں, کیبل میں آ کر اس فحاشی کو کئی ٹائم اس کو اس نے ملٹیپلائی کر دیا اس نے. تو یہ اکثر و بیشتر ہم کون. اور پھر یہ ہے کہ ڈرامے لکھنے والے بھی مسلمان, ڈراموں میں کام کرنے والے بھی مسلمان, ان کو پروڈیوس کرنے والے بھی مسلمان, اور اس کے بعد ان کو اپنے گھروں تک لانے والے بھی مسلمان. اسی کے ذریعے سے یہ پیار محبت کی داستانیں اور بےہودہ فیشن اور فحاشی, اور اس کے بعد پھر غیر ملکی چینلز کی گندگی, وہ سب ہم خود ہم نے یہ کام کیا ہے. سود کی نئی نئی اسکیمیں کون لے کر آتا ہے؟ ہم خود لے کر آتے ہیں. تو یہ منافقین کی قرآن پاک میں علامت آئی ہے کہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, وہ گناہوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں کا اور نیکی سے روکتے ہیں. آج یہ کام ہم کر رہے ہیں. اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی نصرت کی جائے اس حوالے سے کہ ہم دین کی دعوت پر کام کریں, امر بالمعروف کا کام کریں, نہی عن المنکر کا کام کریں, اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں. اور یہ دونوں کام انفرادی اعتبار سے ہو نہیں سکتے. دعوت کا کام بھی مؤثر ہوتا ہے اجتماعی اعتبار سے. کسی طریقے پر ظالمانہ نظام کی تبدیلی بھی اکیلا آدمی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولتکم منکم امۃن یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے, نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اسی طریقے پر ایک زمانے میں دنیا میں اللہ کے دو رسول موجود تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام. قوم کو دعوت بھی دی, آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. قوم نے ساتھ نہیں دیا, دین غالب نہیں ہو سکا. لہذا اکیلا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, اس کے لیے بھی ایک جماعتی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کی تیسری بنیاد, آپ کی نصرت. اور اس کے بعد چوتھی بات, اور وہ ہے اس نور کی پیروی جو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل کیا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی, لیکن نبوت کی ضرورت اب بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت وہ کس لیے تھی؟ لوگ گمراہ ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو بھیجتا تھا, وہ آ کر اصلاح کر دیتے تھے. اب بھی لوگ گمراہ ہو رہے, شیطان اب بھی اپنا کام میں پوری طرح سے مستعد ہے, اور وہ گمراہی پھیلاتا ہے, اور اس کے ایجنٹ ہیں جو کہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں, جنوں میں بھی ہوتے ہیں. اس لیے قادیانی کہتے ہیں کہ ابھی بھی نبی آنا چاہیے, نبوت ایک رحمت ہے, لہذا نبوت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. ہمارا اس کے مقابلے میں جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا. اب اگر کوئی نبی آئے تو وہ کیا چیز لے کر آئے؟ اس لیے کہ کوئی نئی بات تو لا نہیں سکتا, اس لیے کہ دین تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ مکمل ہو گیا. دوسرا یہ کہ وہ دین محفوظ بھی ہے, اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا. تو لہذا اب کسی مزید نبی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد نبوت کے قائم مقام کے طور پر اللہ نے کیا کام کیا اس کے لیے پیش بندی فرمائی. نمبر ایک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم ہی نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نمبر دو, حدیث میں آتا ہے کہ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو کھڑا کریں گے اور وہ مجدد آ کر پھر سے دین کے حوالے سے جو بھی کوئی بگاڑ کو بدعت کو شرک آ گیا ہے وہ آ کے پھر سے اس کی تجدید کر دیں گے دین کی, اور پھر سے آ کر جو ہے وہ جو بھی گمراہیاں ہیں ان کا ازالہ کر دیں گے. اور مزید فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ میری امت میں حق کا رہے گا, یہ امت مجموعی طور پر کبھی گمراہ نہیں ہوگی. تو ختم نبوت کے قائم مقام کے طور پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. حجۃ الوداع میں مختلف روایات سے آپ کا خطبہ آتا ہے, ان میں ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت یہ ہے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اس سے چمٹے رہے نہ گمراہ ہوگے نہ برباد ہوگے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک. تو اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول کی ہمارے درمیان ایک نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک ایک لفظ قرآن کا جاری ہوا ہے اور وہ آپ کی ایک نشانی, وہ ہمارے پاس آپ کی ایک امانت, ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے. لہذا اس قرآن کی پیروی کرنا, قرآن کی پیروی کیسے ہوگی؟ قرآن مجید کو سمجھا جائے, قرآن مجید کی باقاعدہ روزانہ تلاوت کی جائے, اور اس کے بعد جو جو باتیں سمجھ میں آئیں ان پر عمل کی کوشش کی جائے, اس کو فالو کیا جائے, اس کی پیروی کی جائے. بلکہ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ تلاوت کا اصل مفہوم کیا ہوتا ہے. یہ تلاوت کا لفظ آیا ہے سورۃ الشمس میں, وہاں پہ الفاظ ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی, اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آیا. تو تلا یتلو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کسی کے پیچھے آنا, کسی کو فالو کرنا, بلکہ یہ ہے کہ اس سے فیض حاصل کرنے کے بعد اس فیض کو دوسروں تک منتقل کرنا. چاند کرتا کیا ہے؟ چاند سورج کے پیچھے آتا ہے. مراد کیا ہے؟ کہ سورج سے وہ فیض حاصل کرتا ہے, روشنی حاصل کرتا ہے, اور وہ روشنی اپنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس روشنی کو پھر وہ اہل زمین کی طرف منتقل کر دیتا ہے. اسی طرح سے تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید کی پیروی کرنا, قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا, اور وہ نور ہدایت حاصل کرنے کے بعد اپنے تک محدود نہ رکھنا بلکہ اپنے سیرت و کردار کے ذریعے سے بھی اور اپنی تبلیغ کے ذریعے سے بھی دوسروں تک اس کو منتقل کرنا. عربی زبان واقعتاً بڑی گہری زبان ہے اور اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بڑے گہرے مفہوم ہوتا ہے. ہمارا تو علم بہت ہی ناقص ہے, لیکن جب کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو آدمی کرے واقعتاً اپریشیٹ کرتا ہے کہ کیا اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اور کیا اس کی گہرائی ہے. تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی پیروی کرنا, یہ ہے آپ کے ساتھ تعلق کی چوتھی بنیاد, کہ آپ کی امانت جو اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے سے عطا فرمائی, اس امانت کو ہم سمجھیں, ہم اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کے بعد اس کی جو بھی تعلیمات ہمارے فہم میں آ جائیں ان کے مطابق عمل کریں, اور دوسروں تک بھی یہ فیض اور یہ نور پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ عملی اعتبار سے ہمارے تعلق کی چار بنیادیں. نمبر ایک, آپ پر ایمان, زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی یقین. نمبر دو, آپ کا ادب, آپ کا احترام, آپ کی توقیر, آپ کی تعظیم. نمبر تین, جو آپ کا مشن تھا, آپ دنیا میں کوئی لمبے چوڑے کاروبار کرنے نہیں آئے تھے اور نہ ہی بلڈنگیں بنانے آئے تھے. آپ کی زندگی بڑی درویشی والی زندگی تھی, لیکن آپ نے دو کام کیے, ایک دعوت کا کام کیا. ایک کثیر تعداد میں اللہ کے بندے وہ آپ کی دعوت کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ گئے, اور آج تک وہ دعوت, وہ سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے, آغاز وہیں سے ہوا تھا, آج بھی وہ کام جاری ہے. اسی طریقے پر آپ نے دنیا والوں کو ظالمانہ استحقالی نظام سے نجات دلا کر خلافت کا نظام آپ نے قائم کیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جاتے ہوئے ہمیں وہ نعمت دے گئے کہ اس نعمت کی اتباع کر کے ہم آج بھی ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگی اور سیدھا کر سکتے ہیں. تو فلذین آمنوا بہ, بس وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے, واذکروا, آپ کی توقیر و تعظیم کی, وقت اور ونصروا, آپ کی نصرت کی, واتبع النور الذی انزل معه, اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا, اولئک هم المفلحون, وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے صحیح کہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے حافظے میں محفوظ فرمائے, اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو واقعتاً حقیقی فوز و فلاح عطا فرمائے، روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ جی